والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. مجلس ذكر أهل بيت ہے, مجلس غم اہل بیت ہے, مجالس محرم ہے, محل نزول رحمت خدا ہے. دعائیں قبول ہونے کے مقام ہے. خدا کی درگاہ میں خدایا بحق محمد علی محمد, بحق شہدائے کربلا, تیرے اسماء حسنہ و اعظام کا واسطہ تمام حاضرین کے, تمام مؤمنین کے, جو بھی حاجات شرعیہ ہو ان تمام حاجات کو پورا فرما. خدایا غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما. خدایا عزاداری اور عزاداروں کے تحفظ فرما. خدایا ہمیں مذہب حق, مکتب حق, راہ اہل بیت سمجھنے, اس پر عمل کرنے, اس سے محبت کرنے, اس کی درد رکھنے, اس کے پیغام سے اہل عالم کو باخبر کرنے کی اور عالم کو تعلیمات محمد علی محمد کے ذریعے استقبال مہدی فاطمہ کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرما. کفار مشرکین, استکبار منافقین, تکفیری ناصبی اگر ہدایت کے لائق نہ ہو خدایا انہیں نیست و نابود فرما. ہماری مساجد, مدارس, امام بارگاہیں, دینی مذہبی مراکز, علماء کرام, مراجع اعظام, خصوصاً رہبر معظم اور دین کی خدمت کرنے والے جہاں کہیں بھی ہو, مومنین کی خدمت کرنے والے جہاں کہیں بھی ہو, انسانیت کی خدمت کرنے والے جہاں کہیں بھی ہو, خدایا ان سب کے توفیقات میں اضافہ فرما, ان کے مدد فرما. شہدائے اسلام, شہدائے ملت جعفریہ, امام راحل اور تمام حاضرین کے مرحومین, بالاخص کچھ وارثین شہداء کے درخواست ہے, اس لیے شہداء کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک درود پڑھی محمد علی محمد, اللهم صل على محمد وعلى محمد. یقینا عزاداری کا جو انتظام کیا اس کا ایک هدف یہی تھا کہ آپ کربلا سے پیغام لے کر اپنے زمانے کے یزیدیوں کے ساتھ, اپنے زمانے کے یزیدوں کے ساتھ, اپنے زمانے کے ظالم کے ساتھ, اپنے زمانے کے باطل کے ساتھ مقابلہ کریں. آنکھیں بند کر کے عاشورا کو, محرم کو, کربلا کی صحرا میں سن 61 ہجری کے 10 محرم تک محدود نہ رکھے. کربلا, عاشورا, مکان کے حوالے سے, جگہ کے حوالے سے پوری دنیا پر حاوی اور زمان کے لحاظ سے پوری تاریخ پر حاوی ہونے کی ضرورت ہے. کربلا ہر مومن کے دل میں آباد ہونے کی ضرورت ہے. ہر مؤمن ہر لمحے میں حر جیسا اختیار کر کے انتخاب کر کے باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اس کی طرف متوجہ رہنے کی ضرورت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم جو نماز میں ہم کہتے ہیں، در حقیقت یہی انتخاب حر ہے۔ خدایا صراط مستقیم میں ہماری ہدایت فرما۔ یہ صحیح ہے کہ ہمارا مذہب برحق ہے، یعنی اسلام کا وہ تصور جو اہل بیت نے پیش کیا ہے اس سے بہتر کوئی تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ خود پیغمبر نے اسی کی تائید کی ہے کہ میں علم کا شاہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ قرآن و عطرت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، ان دونوں سے متمسک رہو۔ تو بہترین دین اور مذہب ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ گزشتہ زمانے میں محدود رکھنا، ذہن تک محدود رکھنا دین کے مقصد کے ساتھ منافی ہے۔ اس ہمارے زمانے میں جو یزیدی کردار ادا کر رہے ہیں کئی طاقتیں ہیں۔ ایک طاقت دنیائے کفر ہے، دوسری طاقت دنیائے نفاق ہے، تیسری طاقت دنیا پرست مفاد پرست عناصر ہے۔ دنیائے کفر کی قیادت دنیا کی سپر طاقت کے پاس ہے، اور وہ چند مقاصد رکھتے ہیں عالم اسلام میں۔ ایک تیل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، دوسرا عالم اسلام کو چھوٹے چھوٹے خلیج کے ممالک کی طرح ٹکڑوں میں بانٹ دینا چاہتا ہے تاکہ کسی طرح کے مزاحمت کی صلاحیت عالم اسلام میں نہ رہے۔ تیسرا ہدف اسرائیل کی حمایت کرنا چاہتا ہے۔ یہ تین ہدف ہے، عالم اسلام کو کمزور رکھنا اور تیل اور معدنیات پر قابض رہنا اور اسرائیل کی حمایت کرنا۔ دوسری طاقت جو بہار عربی یا بیداری اسلامی کے بعد ابری ہے وہ اخوان المسلمین ہے۔ اخوان المسلمین دنیا عرب میں سب سے قدیم مذہبی پارٹی ہے، پوری دنیا عرب میں یہ پارٹی ہر ملک میں ہے۔ باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں، ان کی قیادت فی الحال ترکیہ اور قطر کے پاس ہے۔ مصر کے اخوان کامیاب ہوتا تو شاید بہتر نتائج نکل سکتا تھا، اگرچہ انہوں نے بھی اسرائیل کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ جو بار بار وفاداری کا اظہار کیا، اس کی وجہ سے شک میں انسان پڑ سکتا ہے۔ لیکن اخوان کے چونکہ نظریات دسیوں سال سے کتابوں میں موجود تھی اور مغرب کو پتہ تھا، اس وجہ سے ان کو تھوڑا سا شبہ تھا ہو سکتا یہ لوگ اپنے نظریات پر عمل کریں گے، اسی بنا پر ان کو ٹکنے نہیں دیا۔ اور ترکیہ فی الحال اخوان کی قیادت کر رہا ہے، ترکیہ سوچ رہا ہے ترکی خلافت کو دوبارہ زندہ کرے اور عالم اسلام پر قبضہ کرے۔ ترکیہ بھی اسرائیل کا وفادار ہے، زباناً خرچ بہت کرتا ہے لیکن عملاً اسرائیل کا فوجی اتحادی ہے۔ امریکہ کا اور مغرب کا وفادار ہے، نیٹو کا ایک عضو ہے، رکن ہے۔ عالم اسلام کا واحد ملک جو نیٹو کو رکن ہے وہ ترکیہ ہے، یا بہتر کہوں طاقتور ملک ترکیہ ہے۔ ممکن ہے یورپ کے چھوٹے ایک دو اسلامی ملک ہے لیکن وہ کسی حساب میں نہیں آتے ہیں۔ تو یہ دوسری طاقت ہے جو عالم اسلام پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن دونوں کی تیسری طاقت تیسری طاقت تکفیریوں کی طاقت ہے۔ تکفیری پورا عالم اسلام پر قابض ہونا چاہتے ہیں, اور اس مقصد کے لیے بے تحاشا سرمایہ اور ضرورت کے مطابق فتوے اور ضرورت سے زیادہ دہشت گرد پال رہے ہیں, اور یہ بھی اسرائیل کے وفادار ہے, کیونکہ سعودی عرب نے روز اول سے کہا ہے کہ ہم قیامت تک یہ لکھ کر دیا ہے. سعودی خاندان کے جد اعلیٰ نے, ابھی بھی موجود ہے وہ, قیامت تک اسرائیل کی حمایت کرتے رہیں گے. اور پھر امریکہ کے تو جیب ہے, خزانہ ہے, جہاں امریکہ کو خرچ کرنے کی ضرورت ہے ان کی جیب سے اٹھا کر خرچ کرتا ہے. تو یہ تین طاقتیں, اب اخوان کی طاقت بھی امریکہ کے سہارا ہے, تکفیری طاقت بھی امریکہ کے سہارا چل رہے ہیں. بس اسرائیل کی حمایت امریکہ کے مقاصد میں یہ تینوں گروہ شریک ہیں. ایک مسئلہ میں فرق ہے, تکفیری چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کی قیادت ہو یا تکفیریوں کی قیادت ہو. تکفیریوں کی بھی دو گروہ ہے, ایک سعودی نواز ہے, ایک سعودی نواز نہیں ہے. ترکی چاہتا ہے کہ خلافت عثمانی زندہ کرے. یہاں پر تیسری طاقت ہے مقاومت. مقاومت میں ایران ہے, عراق ہے, سوریہ ہے, فلسطین ہے, حزب اللہ ہے, اور تھوڑا سا بحرین کے مظلوم عوام بھی ساتھ ہے, یمن کے حوثی گروہ بھی ساتھ ہے. تو یہ گروہ امریکہ کے مخالف ہے, اس لیے کہ حکم خدا ہے, لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قرآن فرماتا ہے یہود اور نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کے مذہب کی ملت, مذہب کو کہتے ہیں اردو میں بھی ملت, آپ جانتے ہیں مذہب و دین کو کہتے ہیں, جب تک ان کی دین اور مذہب کی آپ پیروی نہیں کریں گے تب تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے. اگر مغرب اور اسرائیل کسی ملک سے راضی, اس کا مطلب یہ کہ وہ ملک والے, وہ حکمران واقعاً ان کے مذہب کو عملاً مان لیا ہے, اگرچہ زباناً نہیں مانتا ہے. تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ دوسرا اسرائیل کی مخالفت, مقاومت اسرائیل کے مقابل مقاومت کرتا ہے, امریکہ کی استعماری سازشوں کے مقابل مقاومت کرتا ہے, اسلامی خودی, اسلامی ہویت کو زندہ کرنا چاہتا ہے, مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہے کہ آپ خود ایک انسان ہیں, آپ دوسروں کو غلام کیوں بنتے ہیں, کیوں دوسرے آپ کے تقدیرات, آپ کی قسمت کا فیصلہ کریں گے. پاکستان کے, اب مجھے نام تو نہیں بتایا گیا, ٹی وی پر ایران کے بہت عظیم شخصیت ہے علمی اور اسمبلی کے اور سیاسی, وہ نقل کر رہے تھے پاکستان کے ابھی اسمبلی کے رکن ہیں, اس وقت صحافی تھے, آ کر امام خمینی سے پوچھا آپ کو کیا ملا اس انقلاب سے, جنگ میں پھنس گئے, اتنے شہید ہو گئے, یہ در بدر ملا کیا اس انقلاب سے؟ تو امام خمینی نے یہ کہا کہ پہلا ہمارے فیصلے واشنگٹن میں اور تل ابیب میں ہوتا تھا, ابھی ہمارے فیصلے خود کرتے. تو یہاں ایک اہم ہدف ہویت اسلامی, خودی, جس کو اقبال چیختے ہیں ہمیشہ, علامہ اقبال, اس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں, زندہ کرنا چاہتے ہیں. ہماری تقدیر کے فیصلے وہ نہ کرے, ہم اپنے آپ کو ان کا غلام نہ سمجھے. دوسرا یہ ہے کہ اسلام کا حکم معاشرے میں زندہ ہو جائے, اسلام کے مطابق زندگی کرے, اور عوام کی مرضی کے مطابق حکومتیں چلے. اب دیکھیے عراق کو لیجیے, ایران کیا کہتا ہے, کہتا ہے کہ مقاومت, کہتے ابھی مقاومت میں سب سے طاقتور ملک ایران ہے, مقاومت والے کہتے ہیں کہ عراق میں ڈیموکریسی کے مطابق, جمہوریت کے مطابق, اکثریت کے مطابق حکومت چلنی چاہیے, عراقی عوام کو حکومت کرنے کا حق دے, اس سے زیادہ بالکل مطالبہ نہیں. حتی عراق میں جو شیعوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ایران بسا اوقات شہداء کے شیعہ ہونے کی طرف بھی اشارہ نہیں کرتا ہے تاکہ مذہبی تعصب کو شہ نہ ملے۔ تو عوام، آپ جمہوریت کے قائل ہیں، جمہوریت کے مطابق عوام کو اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے دیں۔ لبنان میں جتنے فیصد شیعہ ہے اس سے کہیں کم تر ان کو حقوق ملے ہیں، عراق میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ کہتا ہے بھائی ہم اپنی قسمت کو خود فیصلہ کرتے ہیں۔ لبنان کی فوج کے پاس دفاع کا اسلحہ نہیں ہے، امریکہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ اسلحہ خریدے۔ ابھی ایران مفت دینے کے کئی سال سے کہہ رہا ہے، لبنانی فوج کو امریکہ اجازت نہیں دیتا ہے دفاعی سامان کے لیے، مفت دینے کی بات ہو رہی ہے، جہاز بھی نہیں ہے کیونکہ اسرائیل کے پڑوس ہے، چاہتا ہے کمزور رہے۔ مصر میں دیکھیے، سینا میں کوئی مصر کی فوج نہیں ہونا چاہیے، دنیا عرب کا سب سے طاقتور ملک ہے کیونکہ اسرائیل کے پڑوس میں ہے۔ تو سوریہ میں بھی، اگرچہ سوریہ کی حکومت سیکولر حکومت ہے، اسلام سے تعلق نہیں ہے، ایک عام دوسرے ممالک کے طرح سیکولر حکومت ہے، وہاں پر بھی مقاومت والے کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر آزادی ہو، جمہوریت ہو اور عوام کے مرضی کے مطابق کی حکومت ہو۔ اگر آپ جمہوریت کے لیے لڑتے تو سعودی عرب میں جا کر کرے، سوریہ میں تو جب الیکشن میں دیکھے کہ اب حکومت کی کوئی طاقت نہیں، اس کے باوجود الیکشن میں 80% لوگوں نے بشار کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے جمہوریت پہلے کہتے تھے زور سے ڈرا دمکا کے لاتے ہیں، لیکن ابھی تو حکومت کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، بلکہ جو دوسرے ممالک میں تھے اتنا ازدحام ہوا لبنان میں ووٹرز کی طرف سے، اس سے پتہ چلتا ہے عوامی مقبولیت حاصل۔ یعنی آپ دیکھیے مقاومت کہتے کہ کسی قسم کی جنگ کی ضرورت نہیں، ہر ملک میں عوام کو انتخاب کرنے دے، یا عوام کا حق شرعی قانونی بین الاقوامی۔ لیکن اس کے مقابل میں ترکی اور سعودی عرب عراق میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ داعش کے ذریعے، تکفیریوں کے ذریعے روزانہ قتل عام کر رہے ہیں، کہتے اکثریت کو کچھ نہیں ملنا چاہیے، روزانہ قتل عام کرنا چاہتے ہیں۔ بحرین میں عوام کی اکثریت ہے، فوج آئی اور بیچاروں کو ایک وزارت بھی نہیں ملتی ہے، کوئی اختیار نہیں ہے۔ یمن میں دیکھا کہ بالکل پرامن احتجاج ہو رہا ہے، سلامتی کونسل نے دو دفعہ فیصلے کیے ان کے خلاف، سلامتی کونسل کی تاریخ میں شاید ایسی مثال نہیں ملتی ہے، کسی ملک میں عوام پرامن احتجاج کر رہا ہے ان کے خلاف فیصلہ کرے۔ لبنان میں حزب اللہ دیکھیے، اتنی طاقت کے باوجود شیعہ مارے جاتے ہیں، دوسروں کو نہیں مارتے ہیں، چاہے تو ایک دن میں آپ نے دیکھا کہ پورے بیروت پر چند گھنٹوں میں قبضہ کیا تھا اور پھر دوبارہ واپس کر دیا۔ تو یعنی مقاومت کہتے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ اغیار کا غلام نہ بنو، دوسرا اپنے عوام کی مرضی کے مطابق حکومت کرو، یہی، اس سے زیادہ نہیں کہتے، لیکن اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ کسی زمانے میں استعمار کیا کرتے تھے؟ فوج بھیج کر ممالک پر قبضہ کرتے تھے۔ عالمی جنگوں کے بعد انہوں نے احساس کیا جب فوج بھیج کر قبضہ کرتے ہیں تو عوام غیرت میں آتے ہیں اور استعماری طاقتوں کے ساتھ لڑتے ہیں، خرچہ زیادہ ہے۔ جب فرانس نے پوری کوشش کر کے الجزائر پر قبضہ جمائے رکھا اور آخر میں چھوڑنا پڑا، چھوڑنے کے بعد اپنے پٹھوں کے ذریعے حکومت کی، تو انہوں نے کہا ہم نے بڑی غلطی کی، پہلے اتنے اخراجات کرتے تھے الجزائر کو قبضے میں رکھنے کے لیے، ابھی کوئی خرچ کے بغیر ہمارے قبضے میں ہے۔ تو پہلا فوج کے ذریعے دوسرے چھوٹے ممالک پر قبضہ کرتے تھے، عالم اسلام کے ممالک پر، پھر بعد میں انہوں نے کہا نہیں پٹھوں کے ذریعے کریں گے۔ پھر اس کے بعد پٹھوں سے بھی آگے بڑھ کر ثقافتی الغار شروع کی، عالم اسلام کی فکر کو مغربی فکر بنائیں گے، جوانوں کو مغرب نواز بنائیں گے، مغربی اقدار کو زندہ کریں گے، مغربی اقدار کو، جمہوریت، آزادی، انسانیت کے حقوق، اس طریقے سے فکری لحاظ سے حکمرانوں کے اعلیٰ عوام کو بھی مغرب زدہ کریں گے، یہ طریقہ اپنایا۔ لیکن اس کے مقابل میں اسلامی درد رکھنے والوں نے عوام کو بیدار کرنا شروع کیا. اور آپ جانتے ہیں پورا عالم اسلام میں تحریک چلی. انہوں نے سوچے کہ بھائی ایران میں جو انقلاب آیا ہے یہ دوسرے ملک میں بھی آ سکتا ہے, تو الیکشن شروع کیا. عراق میں الیکشن کیا, صدام کے جانے کے بعد اسلامیوں نے ووٹ لیا. عراق میں ابھی تک حکومت اسلامیوں کے ہاتھ میں ہے, یعنی اسلامی احزاب کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے, اسلامی احزاب سب یکساں نہیں ہوتے, سب کی طاقت برابر نہیں ہوتی, وہ اپنی جگہ پر کوتاہیاں ہوتی ہیں, تقصیرات ہوتی ہیں. لبنان میں اسلامیوں کی طاقت, فلسطین میں بھی حماس نے ووٹ لیے. اب ان کا اندازہ ہوا کہ اگر ہم جمہوریت لائے, پہلے ڈرتے تھے کہ اگر جمہوریت کو آنے نہیں دیا پھٹ پڑیں گے ایران کی طرح, پھٹ پڑے تو امریکہ کے دشمن. اب جمہوریت کے ذریعے چاہتے تھے, دیکھا جمہوریت بھی آ جائے تب بھی اسلامی گروہ آتے. تو انہوں نے ہر ملک میں بغاوت کا انتظام کیا. بغاوت کے ایک انتظام میں اسلامی محرکین تھے, فعال تھے, دوسری طرف خود انہوں نے وہ کلکس وغیرہ کی اس طریقے سے اسرار آؤٹ کیا کہ لوگ اشتعال میں آ گئے. یعنی بیداری اسلامی بھی اور مغربی سازشیں بھی, دونوں شریک تھے. ہر ملک میں کیا ہوا, اسلامی تحریکیں چلی. اب اسلامی تحریکوں کو, وہ تو چاہتے تھے اپنی تحریک ہو, اسلامی تحریکیں چلی. اسلامی تحریکیں چلنے کی وجہ سے انہوں نے پہلے ہی سے تیار کر رکھا تھا تکفیریوں کو. تکفیریوں, صدام کے زمانے میں عراق میں صرف تکفیریوں کو تبلیغ کرنے کا حق تھا, کسی اور گروہ کا حق نہیں, نہ شیعوں کو نہ سنیوں کو. اب سنی چونکہ عراق میں طاقتور نہیں, اس لیے شیعہ طاقتور تھا, شیعوں کو کچلنے کے لیے پروگرام بنایا. 1990 میں شیعوں سے کہا آپ نکلو, ہم آپ کی مدد کریں گے. امریکہ نے کہا, جب شیعہ نکلے خود صدام کو 600 یا 900 ٹینگ واپس کر دیا تاکہ شیعوں کا قتل عام کرے. اصل میں شیعہ نہیں چاہتا تھا کوئی طاقت عراق میں ہو, ورنہ امریکہ حکومت نہیں کر سکتا ہے. اور خصوصاً عراق ایران کا ہمسایہ ہے, اکثریت شیعہ ہے. کچل دیا, صرف تکفیریوں کے لیے انہوں نے میدان خالی رکھا. اس کے نتیجے میں تمام تحریکیں جو اسلام کے نام پر آئی, لیبیا میں, تونس میں, مغرب میں, صومالیہ میں اور مصر میں, آپ دیکھیے سوریا میں اور تمام ممالک میں, سب کو تکفیریوں کے ذریعے ناکام کر دیا, واقعہ ناکام کر دیا. اس تحریک سے پہلے, اسلامی بیداری سے پہلے, خود مغرب والے اور امریکہ اور اسرائیل ڈرتے تھے امت اسلامی کو اگر ناراض کریں گے, فلسطین کو زیادہ تنگ کریں گے, امت اٹھے گی. ابھی وہ خوف بھی ختم ہوا. سب سے بڑے مجاہدین داعش والے کہتے ہیں کہ فلسطینوں نے غلط کیا, حماس نے غلط کیا اسرائیل کے ساتھ جنگ کرنا, ناجائز جنگ ہے. اس طریقے سے تمام بیداری اسلامی کو نابود کر دیا انہوں نے. کسی ملک میں دیکھے کوئی طاقت نہیں رہی, کوئی آواز بلند نہیں کر سکتا ہے. اخوان تونس میں آیا تھا, کیا کر دیا ان کے ساتھ, مصر میں کیا کر دیا, ابھی لیبیا میں کیا کر رہے ہیں, اور عراق میں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تکفیریوں کو امریکہ نے استعمال کیا اپنی ان تمام مقاصد کے لیے, اسرائیل کی حمایت کے لیے, چاہے اخوانی تکفیری ہو جیسے ترکیہ ہے, چاہے وہابی تکفیری ہو چاہے جیسے سعودی ہے, ان کو استعمال کیا امت کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے, امت کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے اور مقاومت کو محاصرہ کرنے کے لیے. ان کو استعمال کیا روس کے ساتھ جنگ میں, امریکہ کے مفاد میں استعمال کیا, پھر ان کو ابھی استعمال کر رہے ہیں مقاومت کے خلاف جنگ میں, تاکہ امریکہ و اسرائیل کے دشمن عالم اسلام میں کوئی نہ رہے. ایک اہم ہدف. اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے مسائل کھڑے کر رہے ہیں, کتنے مظلوم لوگوں کے خون بہہ رہے ہیں. اگرچہ مقاومت نے عقل مندی کے ساتھ قدم آگے بڑھایا, ایک بہانہ بھی اہل عالم کو نہیں دیا کہ یہ غلط کام کیا ہے مقاومت نے اور بین الاقوامی حق ملے حملہ کرنے کا, لیکن اس کے باوجود قدم بہ قدم کامیابی کی طرف جا رہا ہے, لیکن بڑی قیمت ادا کر رہے ہیں. اب بحرین میں, عراق میں, سوریہ میں, لبنان میں, فلسطین میں یمن میں ہر جگہ بڑی قیمت ادا کر رہے ہیں لیکن قدم بہ قدم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں, لیکن مشکل ابھی تک باقی ہے. تکفیریوں کو, داعشیوں کو استعمال کر رہے ہیں, اور خانہ جنگی کے اور ایک اہم ہدف یہ ہے, ممالک کمزور ہونے کے علاوہ, فقیر ہونے کے علاوہ, جاہل ہونے کے علاوہ, اتحاد پارا پارا ہونے کے علاوہ, امریکی غلامی کو استہ دل قبول کرنے کے علاوہ, اور ایک اہم یہ ہے کہ سن 19ویں صدی میں یورپ میں اور امریکہ میں, عیسائی دنیا میں, یورپ اور امریکہ میں مذاہب کے درمیان جنگ ہوئی, کیتھولک اور پروٹسٹان کے درمیان کیا ہوئی جنگ ہوئی. ان جنگوں کے نتیجے میں سارے عیسائی متنفر ہو گئے دین سے, مذہب سے. یعنی ان جنگوں کے نتیجے میں مغرب والوں نے دین و مذہب کو ترک کر دیا. چاہتا ہے عالم اسلام میں بھی اس کو آزمائے, اتنی خانہ جنگی ہو مسلمانوں کے درمیان کہ مسلمان بھی دین کو خیر بات کہہ دے, چھوڑ جائے. یہ بھی کوشش کی, لوگوں کو جب تکلیف ہوتی مسلسل کہاں سے, دین کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیں گے. تو یہ لیکن ان کی یہ بھول ہے, اسلام عیسائیت یا یہودیت کی طرح نہیں ہے. اسلام مضبوط حقیقت کا حامل ہے, مسلمان اپنی تمام جانیں دین کے لیے دینے کے لیے تیار ہے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اس وقت ہمیں سمجھنا ہوگا, یعنی اصلا زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بہت واضح ہے. قرآن و سنت کے میں واضح ہے کہ یہودی اور نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. اگر آپ کے دوست ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ ان کے پیروکار بن چکے ہیں. ابھی دیکھیں یہود و نصارہ کے ساتھ کون ہے, کیا کر رہے ہیں, امت کو پراکندہ کر رہے ہیں. اس وقت ذمہ داری وہی ہے کہ اتحاد کی طرف دعوت دے, اور اغیار کے اعلی کار ایجنٹوں کو ناکام, ایجنٹ اور ایجنڈا دونوں کو ناکام بنانے کی ضرورت ہے. یہ کربلا کا پیغام ہے کہ اپنے زمانے کے یزیدوں کو رسوا کرنا. کربلا میں 10 محرم سن 61 میں سارے آل محمد شہید ہو گئے, لیکن کیا انتظام کیا, رسوا کرنے کے انتظام کیا. رسوا جب ہو گئے بنو امیہ, اب وہ اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. علی علیہ السلام جو خط لکھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, مالک اشتر کو اس خط میں فرماتے ہیں ان ھذا الدین کان اسیرا بید الاشرار, یہ دین اسیر تھا برے لوگوں کے ہاتھوں میں, ابھی آپ کو آزاد کرنا. وہ علی کے زمانے میں ابھی بنو امیہ اور یزید کے ہاتھوں میں اسیر تھا. کربلا کا اہم اقدام یہ تھا, دین کو آزاد کرا لیا بنو امیہ کے ہاتھ سے. لوگ سمجھتے تھے یہ خلیفہ پیغمبر ہے, جو یہ کہتا ہے وہی دین عین دین ہے. پانچویں معصوم کے فرماتے ہیں, سب سے افسوس کی بات یہ تھی کہ 30,000 خیمگاہ حسینی کی طرف حملہ کر رہے تھے قصد قربت کے ساتھ, یعنی ان کے باتوں کو دین کے حصہ سمجھتے تھے. جس طرح سے آج کل کی یزیدی بھی یہی ہے, اتنے بڑے ظلم کر رہے ہیں اور اس کو فی سبیل اللہ کرتے ہیں. بقول اقبال, فتنہ ملا فی سبیل اللہ, یعنی دین کو استعمال کرتے در حقیقت, دین کو استعمال کرتے ہیں اس وقت. تو اس وقت کیا حالت تھی, اس وقت لاکھوں کی تعداد میں کتابیں ہیں, حقائق بہت حد تک سامنے ہیں. اس زمانے میں تو بنو امیہ نے حدیث پر بھی پابندی لگائی تھی, بنو امیہ اور ان سے پہلے والے حکمرانوں نے حدیث پر پابندی لگائی تھی, صرف قرآن. جب قرآن فہمی حدیث کے بغیر ممکن نہیں, کیونکہ پیغمبر معلم قرآن ہے, مفسر قرآن ہے, پیغمبر کی تفسیر احادیث میں تھی. احادیث پر پابندی لگانا عجیب امامت کی ضرورت کی ایک اہم دلیل یہ ہے, حفظ دین امام کی ذمہ داری ہے. پیغمبر کے بعد جو جانشین آئے مسلمانوں کے درمیان, انہوں نے ہی حدیث کو ختم کر دیا. حدیث کے بغیر دین کے کوئی معنی نہیں ہے. نماز دیکھیے, اب حدیث نہ ہو تو کیسے نماز پڑھیں گے. اور پیغمبر کے جانشین خود حدیث پر پابندی لگاتے ہیں. اگر امامت کا انتظام نہ ہو تو کیا ہونے والا تھا؟ سابقہ ادیان جو نابود ہو گئے, یہی اسلام کی بھی مقدر, اسلام کی بھی قسمت یہی تھی. اسی لیے امام خاموش نہیں رہ سکتے تھے. اسلام پر جو ظلم ہو رہا ہے, مسلمین پر جو ظلم ہو رہا ہے, اسلام کی تصویر جو خراب ہو رہی تھی, ظلم جو ہو رہا تھا, اس پر حسین ساکت نہیں رہ سکتے تھے. فرمایا الا ترون الى الحق لا يعمل به, تم نہیں دیکھتے ہو حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے. وان الباطل لا يتناهى عنه, باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے. ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا, مؤمن کو چاہیے شہادت کو آغوش لگائے. اہل بصرہ کو خود خط لکھا, اس میں آپ نے یہی لکھا, انا ادعوكم الى كتاب الله وسنه رسوله فان السنه قد اميتت وان البدعه قد احيت. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کتاب خدا کی طرف اور سنت پیغمبر کی طرف. سنت کا معنی مختلف معانی ہے. یہاں پر سنت کا معنی یہ ہے کہ راہ اور روش پیغمبر, پیغمبر کے راہ اور روش کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں. فان السنه قد اميتت, پیغمبر کے راہ اور روش مار دی گئی ہے, نابود کی گئی ہے. پیغمبر کی سنت نابود ہو گئی ہے. یعنی سنت کا معنی یہاں صرف حدیث نہیں ہے, تمام کردار پیغمبر, سیرت پیغمبر, روش پیغمبر سب ختم ہو چکی ہے. وَأَنَّ الْبِدْعَ قَدْ اُحِيَتْ, بدعت زندہ ہو گئی ہے. بدعت یعنی وہ چیزیں جو دین میں نہیں ہے, دین کا حصہ بنایا گیا ہے, دین میں نہیں ہے, دین کا حصہ بنایا گیا ہے. حاکم مسلمین اگر گناہگار ہو, ظالم ہو, ستمگر ہو, اس کے خلاف آواز بلند نہیں کرنا ہے. اگر حاکم مسلمین جتنا غلط آدمی کیوں نہ ہو, اس کے خلاف آواز بلند کی, یہ جاہلیت کا موت مرتا ہے, کافر ہو کر مرتا ہے. اس قسم کی تحریفیں دین میں اگر یہ باقی رہتا, اسی پہلے 100 سال میں پورے دین مٹ چکا تھا. نہیں, پہلے 100 سال کی ضرورت نہیں تھی. خود یزید سمجھ رہا تھا کہ اس وقت میں دین کو ختم کر سکتا ہوں, اسی لیے کھلم کھلا بعد میں کیا کہا, لعبد ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. یہ بنی ہاشم نے, پیغمبر نے حکومت کے ساتھ کھیل کھیلا ہے, نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی خبر. آپ واضح ہیں, قرآن تھے مسلمانوں کے درمیان, قرآن کہ پیغام بہت سے لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں, اور قرآن میں سارے تفصیلات موجود نہیں ہیں. سنت پر پابندی لگی تھی, سیرت کو نابود کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی. جو ابھی بھی مسلمانوں کے درمیان پیغمبر کی سیرت کے بارے میں عجیب و غریب روایات ہیں, وہی بنو امیہ کے ایجاد کردہ روایات. تو حسین خاموش نہیں رہ سکتے تھے. جس نے خدا کے ساتھ محبت کا اعلان کیا ہے, عشق الہی کا اعلان کیا ہے, بندگی کا اعلان کیا ہے, خدا کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرنے کا اعلان کیا ہے, خدا کے علاوہ کسی اور سے امید نہ رکھنے کا اعلان کیا ہے, وہ کیسے ہو سکتا ہے دین و خدا پامال ہوتے ہوئے دیکھے اور خاموش رہے؟ کیسے ہو سکتا ہے مظلوموں کا حق چھن جائے اور خاموش رہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ظالم پیغمبر کی جانشینی کا دعویٰ کرے اور اسلام کے ساتھ کھیل کھیلے؟ یہی وجہ تھا حسین نے یہ عظیم قیام کیا. آج حسین کا فرزند ارجمند علی اکبر کا جملہ ہے. آپ سب کو پتہ ہے نا, علی اکبر نے راستے میں امام آرام فرما رہے تھے, آپ کرسی پر تشریف فرما تھے, لیکن نیند آ گئی تھی. آپ جاگ گئے, انا للہ و انا الیہ راجعون کی آیت کی تلاوت کی. شہزادے نے پوچھا, مولا کیا ہوا؟ یہ کلمہ, یہ آیت اس وقت پڑھی جاتی ہے جب کوئی مصیبت کا احساس ہو. فرمایا, میں نے عالم خواب میں دیکھا کوئی ہاتف آواز دے رہا ہے, کاروان جا رہا ہے, کاروان کے ساتھ موت ساتھ ساتھ جا رہی ہے. تو شہزادے نے پوچھا, بابا کیا ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ جانتے ہیں سوال کا مطلب پوچھنا نہیں ہے، بعد والی بات کے لیے ہے، مقدمہ کے طور پر فرمایا، فرمایا ہم حق پر ہیں، فرمایا بابا پھر کوئی پرواہ نہیں، چاہے ہم موت پر جا گرے چاہے موت ہم پر آ پڑے۔ یہی علی اکبر کا جملہ ہے، جس کا ایمان مضبوط ہو وہ کس طرح سے یزید زمانے سے ڈر سکتا ہے، کس طرح سے اسلام کو اسیر ہونا دے سکتا ہے یزید کے ہاتھوں۔ اسی لیے کربلا کے میدان میں جب شہزادہ میدان میں گیا، فرمایا وہ جو شعر ہے، وَلَا يَحْكُمْ فِينَ الدَّعِي، یزید و ابن زیاد ہم پر حکمرانی نہیں کر سکتا ہے، ہم ان کے حکومت کو قبول نہیں کر سکتے ہیں، تاکہ یزید اسلام کے ساتھ اس طرح سے مذاق اڑائے۔ علی اکبر حسین کی خدمت میں آتے اذن جہاد کے لیے، معرفت میں بہت اعلیٰ درجہ پر فائز ہے علی، خود مولا حسین کے فرمائشات سے معلوم ہوتا ہے نا، اشبہ الناس خلق، خدایا میں اس قوم کی طرف ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں جو سب سے زیادہ تیرے پیغمبر کے ساتھ شبیہ ہے، سب سے زیادہ فرما رہے ہیں نا، سب سے زیادہ تیرے پیغمبر کے شبیہ ہے، شکل و شمائل میں بھی، خلق و کردار میں بھی تیرے پیغمبر کے شبیہ ہے۔ جب پیغمبر کے دیدار کا مشتاق ہو جاتے ہم علی کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اب حسین کی خدمت میں آئے ہیں اذن جہاد لینے کے لیے، حسین بھی چاہتا ہے سب سے پہلے علی ہی جائے، اپنا نذرانہ سب سے پہلے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا علی جاؤ، بہنوں سے پھوپھیوں سے الوداع کرو۔ خیمے میں گئے، روایت میں ہے کہ دیر کی آنے میں تین دفعہ پردہ اٹھا اور تین دفعہ پردہ گرا، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ علی ہر بار نکلنا چاہتے ہیں لیکن سہیلیاں روک رہی ہے، نہ معلوم کس طرح سے گرے و زاری ہو رہی تھی خیمہ گاہ حسینی کے اندر، سیدانیوں کے خیمے میں، کہ تین دفعہ پردہ اٹھا علی نکلنے کے لیے، تین دفعہ پردہ گرا، سیدانیوں نے علی کو روکا، شاید یقیناً علی کو روکنا نہیں چاہتی ہے، یہ حسین کے پیرو ہے، حسین کے تابع ہے، عاشق اسلام ہے، لیکن زیادہ زیادہ علی کی زیارت کرنا چاہتی ہے۔ حسین کی خدمت میں آئے، روایت میں تین مرتبہ کربلا میں علی اکبر کی وجہ سے حسین کی جان نکلتی جا رہی تھی، ایک موقع وہ تھا جب حسین نے الوداع کیا، باپ اپنے بیٹے کی طرف جی بھر کے دیکھنے کے موقع کم ملتا ہے بابا کو، شاید حسین کو بھی زیادہ موقع نہیں ملا تھا، جب علی آئے جی بھر کر دیکھا، لیکن روایت کہتی ہے فنظر الیہ نظرۃ عائش، نا امیدی کے ساتھ علی کی طرف حسین نے دیکھا، گویا حسین کی جان نکل رہی تھی، علی جا رہے تھے اور حسین بے اختیار علی کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ علی نے خوب جنگ لڑی، شہزادہ نے خوب جنگ لڑی، پھر واپس آئے حسین کی خدمت میں، بابا میری پہلی جنگ ہے، گرمی کی شدت ہے، سامان جنگ ہے، پیاس لگی ہے، اگر کوئی پانی ہو۔ علماء اور اصحاب مقاتل لکھتے ہیں علی کو معلوم ہے خیمہ گاہ میں کوئی پانی نہیں ہے، کیوں آئے؟ شاید یہ وجہ یہ تھا کہ علی سمجھ رہے تھے امام بے اجازت امامت شاید پانی نکال کر علی کو دے دے۔ علی مدینے میں سردیوں میں علی اکبر نے انگور مانگا تھا، حسین نے جنت سے انگور لا کر علی کو دے دیا تھا۔ یا دوسرا وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے بابا کے خدمت میں، بابا اگر میری جنگ میں کوئی کمی دیکھی آپ نے، کمی دیکھی تو میری مجبوری ہے، گرمی کی شدت اور پیاس اور سامان جنگ کی وجہ سے میں صحیح جنگ نہیں لڑ سکتا۔ حسین نے اپنی زبان مبارک علی کے دہان میں ڈال دیا، علی چونک پڑے، فرمایا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ فرمایا بیٹا میدان کی طرف جاؤ، نانا حوض کوثر کے پانی لیے ہوئے ہیں، آپ کے منتظر ہیں۔ علی اکبر میدان کی طرف گئے، خوب جنگ لڑی، بہت سے منافقین کو جہنم میں واصل کرنے کے بعد آواز آئی، بابا میرا آخری سلام ہو آپ پر۔ حسین، یہ دوسرا موقع تھا یہ کہ حسین کی جان نکل رہی تھی،
بعض روایات میں ہے کہ حضرت زینب حسین سے پہلے نکلی، اصحاب مقاتل کہتے شاید اس لیے شہزادی نکلی تھی کہ حسین برداشت نہیں کر سکتے تھے علی کی شہادت کو، اسی لیے پہلے نکلی تاکہ حسین کی غیرت امامت کو کنٹرول کر سکے۔ حسین گئے علی کے سرانے، علی کے آواز میں یہ فرمایا علی اکبر نے، بابا نانا نے حوض کوثر کے پانی مجھے پلایا ہے، یقیناً پیغمبر خدا نے شہداء کربلا کے تمام شہیدوں کو حوض کوثر کے پانی پلایا ہے۔ لیکن علی اکبر نے کیوں کہا؟ میرے خیال میں علی اکبر شرمندہ ہو چکے تھے، میں نے بابا کو کس طرح سے شرمندہ کیا، بابا سے پانی مانگا، بابا اور دوسری ابھی بابا کو تسلی دینا چاہتے، بابا میرے بارے میں فکر نہ کرنا، نانا نے مجھے پانی پلایا۔ حسین علی کے سرانے پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ فقط تعوہ اربن اربا، علی ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، علی ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ حسین دو دفعہ کسی جنازے پر بے اختیار گر گئے ہیں، ایک جب چھوٹے تھے جناب سیدہ کے مسجد پر آپ کو لایا گیا، آپ بے اختیار گر گئے ہیں، یہ دوسرا موقع تھا کہ بے اختیار علی کی لاش پر گر پڑتے۔ فرماتے ہیں سات مرتبہ وا ولدا وا علی، میرے بیٹا اذا نطقت فكنت اول منطقی واذا سکت فكنت فی مضمار، میرے بیٹا جب میں بات کرتا ہوں میرے سر زبان آپ کا نام ہوتا ہے، میرا علی جب بات کرتا ہوں میرے سر زبان آپ کا نام ہوتا ہے، جب میں خاموش رہتا ہوں میرے دل میں آپ کی یاد ہوتی ہے، علی آپ کے بعد مجھے دنیا کی زندگی کی ضرورت نہیں۔ جب حسین خیمے کی طرف واپس آئے، بعض روایات کہتی ہے شہزادی سکینہ منتظر تھی، فرمایا بابا میں کیا دیکھ رہی ہوں، آپ کی جان نکل رہی ہے، بھیا علی اکبر کہاں گئے؟ فرمایا بھیا شہید ہو گئی، یہی حالت تھی، شاید خود یزید نے بھی کہا تھا کہ لوگوں علی اکبر کی شہادت کے بعد حسین کو شہید کرنے کی ضرورت نہ تھی، اکبر کے بعد حسین زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔
الا لعنة الله القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب.